بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة درود وجهات مدى محمد وعلى محمد ایضا محترم ایک مؤمنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عذاب منعقد کی جا رہی ہے اور جب بھی مجلس ایصال ثواب کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ایک انسان جو کل تک ہمارے درمیان تھا آج ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ کل چل پھر رہا تھا، ہنس بول رہا تھا، زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن آج وہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ ایک اور دوسری دنیا میں ہے۔ مجلس ایصال ثواب در حقیقت مجلس میں آنے والے تمام افراد اور شرکا کو ایک نوید دے رہی ہے، ایک خوشخبری سنا رہی ہے، ایک موقع اور ایک خاص وقت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کہ اگر آپ کا ساتھ ساتھ رہے گا، کیونکہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آپ کے پاس آنے کا موقع رہتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میرے سننے والوں کا مزاج کیسا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے تو اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک موقع ہمیں دیتی ہے، یا یوں کہوں زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں اس موقع اور اس ٹائم کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ یعنی جو انسان مجلس ایصال ثواب میں آیا ہے، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، گھر والا ہے، اجنبی ہے، آشنا ہے، ناآشنا ہے، آپ کے علاقے گاؤں وطن کا ہے یا کسی اور علاقے اور شہر کا ہے، آپ کی زبان بولنے والا ہے یا آپ کی ثقافت سے اس کا تعلق نہیں، کوئی بھی انسان جو مجلس ایصال ثواب میں آتا ہے، در حقیقت مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ مجلس میں آنے والے ذرا دیکھ کر قدم اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس کی مجلس میں آئے ہو کل تک وہ بھی کسی کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا، لیکن آج وہ تمہارے درمیان نہیں ہے، تم اس کی مجلس میں آئے ہو، کل تمہارے لیے بھی اسی طرح مجلس ایصال ثواب منعقد کی جائے گی اور پھر لوگ تمہاری مجلس میں آئیں گے۔ یہ ایک رسم دنیا ہے، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، کل ہمارے لیے مجلس پڑھی جائے گی، پھر جو مجلس پڑھ رہے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ شعرا کا ان کی مجلس میں لوگ آئیں گے، یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو جا رہا ہے اس کو سی آف کیا جاتا ہے۔ یہ جو سی آف کرنا ہے، جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، سی آف کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بعین ہی ایک پرواز کی مانند ہے۔ جس کی پرواز کا ٹائم آ جاتا ہے، نہ وہ پرواز ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا میں فلائٹیں تو تاخیر کے شکار ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اجل کا، موت کا، ملک الموت کے آنے کا، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، اس کے بعد یہ دروازہ بند، خدا حافظ۔ بس اب انسان ہے اور اس کے اعمال ہیں، انسان ہے اور اس کے کرتوت ہیں، انسان ہے اس کی اچھی اور بری نیت اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب آپ نے دروازہ بند کر دیا، خدا حافظ، سی آف، اب ہمارا تمہارا جسمانی رابطہ بند ہو گیا، اب روحانی رابطہ ممکن ہے، توجہ رکھیے گا، روحانی رابطہ ممکن ہے اپنے مرحوم کے ساتھ، جانے والے کے ساتھ جو دار عقبا میں چلا گیا، لیکن کیا کہنے اس مجلس ایصال ثواب کے کہ جو محمد اور آل محمد کے نام پر منعقد ہوتی ہے اور ہمارے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا کام کرتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا رابطہ ان سے مقرر ہو جاتا ہے، ہمارا رابطہ منعقد ہو جاتا ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، روحانی رابطہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہمارے لیے یہ کہہ رہی ہے कि देखिए साहब आप जो मजलिस में आए हैं कल आपका भी नंबर आने वाला है, तवज्जो रखिएगा, कल आपका भी नंबर आने वाला है, कल लोग आपकी मजलिस में भी आएंगे, लिहाजा जो वक्त आपके पास है उसको सही यूटिलाइज करने की कोशिश करें। जो वक्त जो मोहलत आपको मिली है कितनी देर की नहीं मालूम, सुबह देखना नसीब होगी नहीं मालूम। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कितने ही इमारत की बुनियाद रखने वाले, बड़े बड़े महल बनाने वाले, मकान बनाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, उनको उस मकान में रहना नसीब नहीं हुआ। कम मिन मालिन, कितना ही माल ऐसा था कि जिसको जमा करने वालों ने इस नियत से जमा किया था कि खर्च करेंगे, हालांकि जायज ना जायज, हलाल हराम इसकी पर इसकी बहस नहीं है, खर्च करेंगे, नसीब नहीं हुआ। बहुत से लोग इस उम्मीद पर सोते हैं कि सुबह उठेंगे, लेकिन सुबह सूरज देखना नसीब नहीं होता है। इस बिना पर ये मजलिस हमसे ये कह रही है कि तुम जो इशारे सवाब की मजलिस में आए हो, जो वक्त तुम्हारे पास बचा है उसको खुदा की इबादत और इताअत में बसर करो। और सूरह नहल की आयत नंबर 97 की तलावत का शर्फ हासिल किया कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है, मन अमिला सालिहन मिन ज़िकरिन औ उन्था, मर्द और औरत में से कोई भी नेक अमल अंजाम दे, तवज्जो रखिएगा, वह हुआ मोमिनन, और ईमान भी रखता हो, तवज्जो रखिएगा, ईमान भी रखता हो, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। बात कहां से शुरू हुई है, यानी जो वक्त मिला है मुझे और आपको, हम उसको एक मुसबत ऐसी जिंदगी जो हमें अल्लाह से करीब करे, ऐसी जिंदगी कि जो आलम आखरत में मोहम्मद और आले मोहम्मद की शिफा से नजदीक करे, ऐसी जिंदगी जो दूसरों के काम आए, ऐसी जिंदगी कि जिसमें दूसरों को हमारी जात से फायदा पहुंचे, ऐसी जिंदगी कि जिसमें लोग हमारे आमाल से, हमारे अफाल से, हमारे अकवाल से दर हकीकत सही व सालिम रहे, ईजा में न रहे, ऐसी जिंदगी। अब खुदा कह रहा है ये जो वक्त बचा है, अब मुझे नहीं मालूम कि मेरा वक्त कितना है और आपका वक्त कितना है, और जब आपको पता हो कि अचानक एक चीज आ जाएगी, कौले इनकुन, तुम कह दो कि अगर तुम सच्चे हो, सुरजुमा में है कि ए रसूल कह दो यहूदियों से कि अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, अन्नकुम औलियाउल्लाह मिन दूनिन नास, तो लोगों से हटकर लोगों के सिवा तुम ही अल्लाह के चहीते और अच्छे दोस्त हो, फतमन्नवल मौत, मौत की तमन्ना करो। अजीब अजीब आयत है सूरह जुमा की, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ, زَعَمْ زَعَمْ یعنی گمان, یعنی خیال خالی, صرف خیال, اَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ, تم اللہ کے دوستو اور کوئی اور نہیں ہے, فَتَمَنَّا, پھر تمنا, فَتَمَنَّا وَالْمَوْتِ, موت کی تمنا کرو, اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, توجہ رکھے گا, दावा क्या है, मोहब्बत है इलाही का, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, हम रसूल से मोहब्बत करने वाले, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले, दावा है। अब खुदा कह रहा है कि आयत यहूदियों के लिए है, लेकिन अमूमी तौर पर तमाम मुसलमानों को कह रही है कि अगर तुम दावा मोहब्बत इलाही, दावा इत्तेबाए रसूल, दावा पैरवी मोहम्मद आले मोहम्मद है, तो फिर फतमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना करो। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करे, खुदा के कवानीन के मुताबिक, रसूल की सुन्नत और सीरत और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक, अब उसे कहा जाए जाओ आगे जाओ, तैयार हो जाएगा, उसे कोई मसला नहीं होगा, उसके दिल में कोई खोट नहीं है, उसके दिल में कोई चोर नहीं है, उसके दिल में कोई 420 नहीं है, उसके आमाल में कोई ऐसा अमल मौजूद नहीं है जिससे वो मिलना ना चाहे, जिससे मुलाकात ना करना चाहे। इसलिए कि कुरान की आयत ये कहती है, तुम मरोगे वजदु मा अमलु हाज़िरा, जो कुछ तुमने दुनिया में किया था वो हाजिर पाओगे, मौजूद पाओगे। और जब एक गुनहगार इंसान अपने बुरे अमल को देखेगा, اپنے گناہ کو دیکھے گا، اپنی گندی نیت کو دیکھے گا، اپنی بری سوچ کو دیکھے گا، جس میں کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے، کسی انسان کے لیے منفی جذبات، برے خیالات، گندی نیتیں، برے خیالات موجود ہوں، جب انسان اپنے عمل کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا اکاش میرے اور میرے عمل کے درمیان فاصلہ ایجاد ہو جائے، یہ عمل مجھ سے اتنی دور چلا جائے کہ میں صرف شکل دیکھنا گوارا نہ کروں۔ اب خدا نے کہا کہ اگر موت کے عاشق ہو تو موت کی تمنا کرو، اور موت سے وہی محبت کرے گا کہ جو اللہ اور رسول اہل بیت کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ توجہ رکھیے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اگر کسی سے کہا جائے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جی کتنی گھبراہٹ ہوگی، جی ابھی جو فاتحہ ہوگی سب سے پہلے اس کا خیال آئے گا، ابھی جو نظر ہوگی محروم کے لیے فاتحہ دی جائے گی، ارے کھانا چھوٹ جائے گا، گھر میں ابھی ٹیلی ویژن لگا ہے اس پہ خبر نامہ آئے گا، پھر جو ہے وہ فلاں کو ایس ایم ایس کرنا تھا، فلاں کے پیسے دینے تھے، فلاں سے لینے تھے، کتنے زندگی کے مسائل میں گرفتار ہیں۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اگر ہم سے کہا جائے اللہ تم سب سے راضی ہے چلے جاؤ، کتنے لوگ ہوں گے جو رضاکارانہ طور پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اللہ تم سے راضی ہے، تمہاری مرضی ہے جاؤ نہ جاؤ، لیکن اللہ کی خوشنودی اس بات میں ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، ملک الموت آ جائے گا تمہیں لے جائے گا۔ رضایت نامہ مل گیا اللہ کی خوشنودی کا، اللہ راضی ہے، مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ تم ملک الموت کے ساتھ چلے جاؤ۔ ابھی کتنے لوگ ہوں گے؟ کم سے کم میں تو نہیں ہوں گا، مجھے آپ کے ایمان کا نہیں پتا۔ انسان وہی موت سے خوف نہیں کھاتا کہ جس کے دل میں 420 نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، کھوٹ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتے، اس کی زندگی محمد اور محمد قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ فتمنا والموت، موت کی تمنا کرو، تمنا یعنی دل سے چاہنا کہ خدا جو مجھے موت دے دے، یعنی مجھے موت آ جائے اور میں تیرے پاس آ جاؤں۔ اب چونکہ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، لہذا ان اعمال کی وجہ سے پوچھا گیا حضرت ابو ذر سے، یہ رسول خدا کا عظیم ترین صحابی، سچا ترین انسان، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچا اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، یہ ابو ذر، اللہ اکبر، کیا جہاد، کیا شہامت، کیا شجاعت۔ کسی نے پوچھا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے، اے ابو ذر یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمیں موت سے خوف کیوں آتا ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اس وجہ سے خوف آتا ہے، اس وجہ سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے موت بری لگتی ہے، اس وجہ سے ہم موت کا سامنا کرنا نہیں چاہتے، فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام۔ یہ تو وہ کام ہے جو یاد ہیں، ازبر زبانی یاد ہیں، کچھ کام ایسے جو بھول گئے۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے خوف کیوں آتا ہے، کیا یہ نہیں کہتے رہتے ساری زندگی خدا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے؟ کہتے نہیں کہتے؟ بچوں کو سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ مائیں کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے؟ خوب 70 ماں ایک طرف کہنے کے لیے ہے، مثال دینے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے۔ 70 کیا، 70 کروڑ، 70 ارب اور 70 کھرب مائیں بھی جمع ہو جائیں، ان سب کی محبت اللہ کی محبت کا 1% بھی نہیں ہو سکتا، 1% بھی نہیں ہو سکتا۔ تمام مائیں دنیا کی اپنی محبت کو ایک ترازو میں رکھیں اور خدا اپنی محبت کو اس کا 1% کا 1000واں حصہ بھی اگر اس ترازو میں رکھے، جب بھی کوئی برابری نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے، تو پھر مہربان ہستی کے پاس جانے سے خوف کیوں آتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں عزیزانِ گرامی؟ پھر خوف کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ذر سے پوچھا بتائیے شاید سننے والے کے ذہن میں بھی یہی سوال ہو اس قسم کا کہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو جو رحم ترین ارحم الرحمین کہا ہے نہیں اللہ کو؟ اگر اشد المعاقبین کہا ہے, یعنی عذاب دینے میں بدلہ لینے میں سب سے زیادہ شدید ہستی اگر ہے کسی کا عدل و انصاف ہے تو وہ اللہ کا. اور دوسری طرف اسی کو بیلنس کیا, صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ کو ارحم الراحمین کے نام سے یاد کرو, رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. توجہ رکھیے گا, یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. مثلا فلاں صاحب بھی بہت رحم کرتے ہیں, فلاں صاحب بھی بہت رحم کرتے ہیں, فلاں صاحب بھی بہت رحم کرتے ہیں, تو کیا اللہ کا رحم کرنا بھی انہی جیسا ہے؟ نہیں. کیا جس طرح ہم بندوں کی رحمت, پیار, محبت, سلوک, بیہیویئر محدود قسم کا ہوتا ہے, کیا اللہ کی رحمت بھی محدود ہے؟ ہرگز نہیں. انسانوں کی رحمت کا, انسانوں کے آپس میں پیار و محبت کا, اللہ کا اپنے پیاروں بندوں سے پیار و محبت سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے, کوئی مقایسہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, کوئی مقایسہ نہیں ہے. یعنی اگر رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, اور علی میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بھی علی کی طرح جاننے والے ہیں. یہ مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ رسول جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے, اب عالمین کی سرحدیں مجھے بتا دو, میں محمد کی رحمت کی سرحدیں تمہیں بتا دوں گا. جس طرح محمد کی رحمت اور اللہ کی کائنات کی سرحدوں کی کوئی حد نہیں ہے, محمد کے رحمت ہونے میں کوئی حد نہیں ہے. محمد کی رحمت بھی اتنی ہی وسعت سے چھائی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی کائنات کی سرحدیں ہیں. اور پھر اگر یہی رحمت للعالمین اپنے آپ کو شہر علم کہے, تو اس کی علم کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اور اگر وہ کسی ہستی کو اپنی شہر علم کا دروازہ قرار دے, تو اس ہستی علی مرتضیٰ کبھی کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. درود بھیجے عظمت محمد و آل. تو اللہ کی رحمت کبھی کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, ارحم الراحمین ہے. اب حضرت ابو ذر سے پوچھا, بتائیے ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اتنا پیارا جواب دیا کہ ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. توجہ رکھیے گا, آپ کا ایک پلاٹ ہے جو آپ نے لیا ہے, آپ رات کی تاریکی میں گئے اور آپ نے جا کر پلاٹ بنانا شروع کیا. مثلا ایک ہی رات میں آپ نے 2 منزلہ عمارت کھڑی کر دی. جب صبح ہوئی پتہ چلا کہ آپ کا اپنا پلاٹ تو خالی ہے, آپ نے کسی غیر کے پلاٹ پر مکان تعمیر کر دیا. فرض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یا آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ فلاں جگہ جائیے, فلاں جگہ کام کیجئے, آپ وہاں نہیں گئے. جب نہیں گئے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. اب آپ سے کہا جائے رپورٹ دیجئے, اب آپ گھبرائیں گے جناب رپورٹ کیسے دوں, وہ جو کام ذمہ داری وظیفہ تھا ڈیوٹی تھی وہ ادا نہیں کی گئی. حضرت ابو ذر سے پوچھا مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو آباد جگہ کو, جو دنیا کو برباد آباد کرے اور آخرت کو برباد کرے, اب آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرے گا. دنیا کو آباد کیا, آخرت کو برباد کیا, اب آباد جگہ کو ملک الموت ہے. چلو وقت آ گیا جناب محترم, آئیے فلائٹ تیار ہے. اب ادھر مڑ کے دیکھے گا دنیا کی آسائشیں جو حلال سے بھی ہیں حرام سے بھی ہیں, توجہ ہے, مال دنیا اکٹھا کیا, آسائشیں اکٹھے کیے ہیں, حلال حرام نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, بہترین گھر, گاڑی, بنگلہ, آرام, آسائش, پیسہ, نوکر چاکر سب. اب جب جا رہا ہے, جہاں جانا چاہ رہا ہے وہاں نگاہ ڈالی, اجڑی ہوئی دنیا, غیر آباد دنیا, سنسان و ویران دنیا. اب ایک ایسے شخص سے کہا جائے کہ یہ آباد دنیا کو چھوڑ کر برباد ویرانے میں چلے جاؤ, یہ خوف محسوس کرے گا. یہ جو مجلس ہے، مجلس سلسلہ ثواب، یہ ہمیں متوجہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے، فکروں کو جھنجھوڑتی ہے، ہمارے مردہ قلوب کو خواب غفلت سے جگاتی ہے کہ ایک دفعہ پھر جس طرح ہم مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں آئے ہیں، ہم اپنے لیے کچھ نیک اعمال کرنے کی تگدو کریں، اللہ کی عبادت کی، رسول کی اطاعت کی، اہل بیت کی پیروی کا عزم کر کے اٹھیں، یہ حقیقی عیسیٰ علیہ ثواب ہے۔ چنانچہ یہ وقت جو ملا ہے مجھے اور آپ کو، گو کہ مجھے بہت کم ٹائم ملا، کل رات بچوں نے فون کیا کہ مسئلہ ایسا ہوا ہے آپ آ جائیے، میں نے بھی ہم ہی بولی ٹھیک ہے، ایک کار ثواب ہے میرے لیے بھی، حیات کا سبب ہے، مجلس سننے والوں کے لیے بھی حیات کا سبب ہے، ان کے بھی دل زندہ ہو جائیں گے، کچھ تذکرہ کروں گا، میرا دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ابھی جو ٹائم ملا ہے، ہمیں وقت ملا ہے، موت نے مہلت دی ہے، موت نے نفس المرے خود آتن الی اجلے، مولا کائنات فرماتے کتنا کیلکولیٹڈ، میتھمیٹکلی اگر اس قول کو دیکھا جائے، تولا جائے، ناپا جائے، اس سے بہتر قول ممکن نہیں تھا، اس سے جامع ترین قول مولا کا ممکن نہیں تھا۔ جو نوجوان بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ریاضیات کے، وہ اس قول کے وزن کو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت۔ نفس المرء خود آتن الی اجلے، انسان کا ہر سانس اس کی موت کی جانب ایک قدم ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو ہمیں سانس لے رہا ہوں، سانس باہر نکال رہا ہوں، یہ ایک قدم کی مانند قرار دیا ہے مولا کائنات۔ یہ قدم بظاہر یہاں بیٹھا ہوں قدم نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ قدم در حقیقت اس منزل کو نزدیک کر رہا ہے جو مجھ سے اوجھل ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میری موت کا وقت کب ہے مجھے نہیں معلوم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، نفس المرء خطوۃ، ایک قدم ہے جو تم اپنے موت کی طرف اٹھا رہے ہو، یعنی جتنے سانس لے رہے ہو تمہاری موت نزدیک آ رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں میں سانس لیتے ہیں، بد کرداریوں میں سانس لیتے ہیں، حرام مال کھا کے سانس لیتے ہیں، جائز مال کما کر حرام کاموں میں خرچ کر کے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہوگی، مکس گیدرنگ ہوگی، اتنا لمبا چوڑا خرچہ کیا جائے گا، جائز مال تھا، حق پسینے کی، حق حلال خون پسینے کی کمائی سے کیا، لیکن خرچ کہاں کیا؟ حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، شہرت میں، ریا میں، دکھانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم جائز پیسہ ہوتا ہے حرام کام میں خرچ کر رہے ہیں، حرام کام ہے، حرام مال ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اور بعض تو الٹا کام کرتے ہیں، حرام سے کماتے ہیں اور مسجد میں لگاتے چندہ دیتے ہیں، وہ کیا کہنے ایسے عقل مندوں کا۔ چنانچہ اب یہ جو وقت مل رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم میری منزل کب ہے، آپ کی منزل کب ہے، لیکن جو وقت میں اس کو کیسے گزارے، قرآن کہہ رہا ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، اللہ کی بارگاہ میں مرد یا عورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مرد حضرات اس گھمنڈ میں نہ رہے، ہم مرد ہیں، ہم سپر ہیں، ہمیں اتھارٹی ہیں، ہمیں اللہ نے مثلا فلاں 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 ذمہ داری عطا کی، جی نہیں۔ من عمل، من یعنی کوئی بھی، جو کوئی عمل انجام دے، لیکن شرط ہے ہر عمل قبول نہیں ہے، عمل صالح قبول ہے، نیک عمل قبول ہے۔ آپ باہر ملک چلے جائیے تو وہاں کی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہاں کی کرنسی درکار ہوگی، اب آپ جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی لے جائیں، جناب عراق گئے پاکستانی کرنسی لے جائیں، روپیہ لے لو، جی نہیں، یہاں کی کرنسی، یہاں کی چیزیں خریدنی ہیں، یہاں کی شاپنگ کرنی ہے، یہاں آرام آسائش کرنا ہے، تو یہاں کی کرنسی۔ نیک اعمال، نیک کردار، اچھی نیت اس کرنسی کی مانند ہے جو عالم آخرت میں چلنے والی ہے، اس سے کم پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم آخرت کی کرنسی ہے. جس کے پاس کرنسی ہوگی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، خمس کی، جہاد کی، تولا کی، تبرع کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، تقلید کی، جہاد کی، شہادت کی، اہل بیت سے محبت کی، دفاع کی، ولایت کے اظہار کی، اقرار کی، اعتراف کی، پیروی کی، یہ کرنسی ہے. اس کرنسی سے وہاں کی نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن کرنسی نہیں ہے تو واپس لوٹنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوگا. اور جناب کرنسی بھی نہیں ہے تو وہاں کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا انسان. چنانچہ اب یہ جو وقت ملا ہے، خدا کہہ رہے کہ من عمل صالح، کوئی بھی عمل انجام دے، مرد یا عورت، ہمیں سے پرواہ نہیں ہے. ہم نے مرد و عورت میں بانٹ دیا، کارخانہ حیات میں مرد و عورت موجود ہیں، جو بھی عمل انجام دے، عمل عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، اپنی مرضی کے مطابق نیک عمل قرار دے لینا کچھ اور ہے. ایک ایسے بیوقوف انسان تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، درود بھیجو محمد و آل
محمد.
ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، بہت متقی، بہت مومن، بہت پہنچا ہوا، بہت ولی اللہ. ایک دفعہ امام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارے جن کی تم بڑی تعریفیں کر رہے ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا عوام جو ہے سادہ لوگ ہوتی ہیں، دھوکہ کھا جاتی ہے، آج بھی دھوکہ کھا رہی ہے، ممبروں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. پہلے جو ہے وہ شیروانی ٹوپی پہنا کے دھوکہ دیا جاتا تھا، اب امامے لگا کر مشتعل بنا کر برطانیہ جو دھوکے دے رہا ہے لندن سے، ایسی تشیع، ایسے مولوی، ایسے مفتی، ایسے مجتہد جو ایران میں بھی، عراق میں بھی ہیں اور برطانیہ بھی بیٹھے ہوئے مجتہد ہیں، نام آیت اللہ، داڑھی اتنی لمبی، امامہ بہت بڑا، جی ماتم بھی کریں گے، لیکن کیا ہے دشمن کے بنائے ہوئے، دھوکہ کھا جاتے ہیں. جس طرح نیزے بے قرآن دھوکہ کھا گئے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن ناطق ہوں، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، لا نحارب القرآن، ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، دھوکہ کھا گئے. تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. چنانچہ اب ایسے ہی لوگ امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے، دھوکہ کھا گئے. ظاہر اسی لیے حدیث میں ہے کہ کسی کی نماز اور روزے کی کثرت سے دھوکہ مت کھاؤ. ٹھیک ہے کہ نماز روزہ پڑھنا اور رکھنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اس دھوکہ مت کو، یہ بہت دیندار ہے. ایسے بہت سارے دیندار نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے آپ کو ملیں گے جو اپنی زبان کے بدتمیز ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، ایک نمبر کے معاملات میں، ڈیلنگ میں چور اور چوروں کے بھی بادشاہ اور شہنشاہ ہوں گے. اس لیے کہا گیا اس کی زبان دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، لوگوں سے جو وعدے کر رہا ہے اسے پورے کر رہا ہے یا نہیں. نماز دین کا ستون، دین کی پہچان، مومن کی محنت، نماز کی کنجی، سب کچھ صحیح، لیکن دھوکا مت کھاؤ. اس کے بیلنس زندگی دیکھو، اس کے معاملات کیسے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جن سے لین دین ہے، جن سے کاروبار ہے، ان کے ساتھ کیسا ہے. اگر دونوں چیزیں میچ ہو جائیں، برابر ہو جائیں، سمجھ جاؤ کہ اچھا انسان ہے. ایسے ہی لوگ امام جعفر صادق کے زمانے میں بھی بہت پہنچا ہوا انسان ہے. مولا چلے دیکھا یہ شخص جو ہے جس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، جا رہا تھا اور ٹھیلے والے پر مثلا کوئی پھل رکھے تھے، اس نے آنکھ بجا کے تھوڑا سا اس میں سے چار پھل، مثلا سیب کا ٹھیلا تھا، چار سیب اٹھا لیے، آگے گیا، ایک جگہ رکا، ایک فقیر بیٹھا تھا اس کو ایک سیب دیا، پھر آگے گیا، مثلا یہ ضروری نہیں کہ سیب ہی ہو، روٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ اس نے دوسرا سیب یا دوسری جو چیز تھی وہ بھی اس کو دے دی، پھر آگے گیا تیسری بھی دے دی، پھر چوتھی بھی دے دی. اس کے بعد جب دے دلا کے چوری کی، صدقات خیرات کر کے فارغ ہو گئے، الحمدللہ خدا تیرا شکر، تیرے مسلوم مظلوم مسکین بندوں کا میں نے پیٹ بھر دیا. امام پہنچے، جناب کیا حال ہیں آپ کے، ٹھیک ہیں آپ؟ جی. کیا کام کیا آپ نے؟ میں نے چار بندگان خدا کا پیٹ بھرا ہے. خدا پر اب دیکھیں کتنے بڑے مجتہد ہیں، کہنے لگے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے دس نیکی ملتی ہیں. میں نے چار نیکی کی تو چار کو ضرب دیا جائے دس سے تو کتنا ہوگا؟ چالیس. میں نے چار مثلا روٹی یا چار سیب چرائے تو میں نے چار گناہ کیے. جب چار گناہ کیے چنانچہ چالیس میں سے چار اگر مائنس کر دیں، گھٹا دیں تو کتنے بچیں گے؟ چھتیس. तो 40 नेकी की 4 गुना किए, 36 नेकी तो फिर भी मेरे हिस्से में आई ना, बहुत बड़ा रियाजी था। अब किससे बहस कर रहा है? इमाम से बहस कर रहा है। अब इमाम से बहस हो रही है इसकी। इमाम ने कहा नहीं, न सिर्फ तूने नेकी नहीं कमाई बल्कि तूने अपने गुनाहों में इजाफा किया, तूने मालिक की इजाजत के बगैर उसका माल उठाया, एक गुना। दूसरा गुना यह है कि मालिक की इजाजत के बगैर उसे उसकी मर्जी के बगैर खर्च कर दी है, दूसरा गुना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई मुस्तफीद होने आया था ना जाने के लिए में। तो जो वक्त इंसान को बचा है वो सही कामों में खर्च करे। मन अमला सौले, कोई भी अमल अंजाम दे, अमल सौले हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, अल्लाह के दिए हुए, नहीं ये कि मैं उसको कहूँ ये अमल सौले। मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो। और खुदा क्या कर रहा है? इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, ये नहीं कहा कि इन अकरमकुम इंदल्लाह महाजर इंदल्लाह सिंधी इंदल्लाह पठान इंदल्लाह बेल्टी इंदल्लाह गिलगिती, जी नहीं, इंदल्लाह अमरीकी इंदल्लाह अफ्रीकी, नहीं। क्या कहा? इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, जो साहिब किरदार और तक्वा है वो सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत रखता है। अब ये जो जिंदगी है, बस मुख्तसर कर रहा हूँ, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ और चंद जुमले हालात हाजरा से मुताल्लिक अर्ज करूंगा। ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये टाइम हमें मिला है, ये मजलिस आज़ा जिसकी तरफ मुतवज्जे कर रही है कि ये जो टाइम तुम्हें मिला है इसको सही मुस्बत और अल्लाह की इताअत के कामों में खर्च करो। कैसे? सबसे पहली चीज जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए वो है अकीदा, वो है नजरिया, वो है आइडियोलॉजी, उसको सही करें। मामूली मामूली चीजों की इस्लाह करें, उलमा के पास जाकर अपने अकाइद की इस्लाह करें। शाह अब्दुल अजीम हसनी शहर रे में दफन हैं, इमाम के साहबजादे हैं, 3 इमामों की शागिर्दी के शरफ हासिल हुआ है। कितना बड़ा मुजतहिद, कितना बड़ा पहुंचा हुआ वलीउल्लाह। लेकिन इमाम के पास आता है और क्या कहता है? मौला मैं अपने अकायद आपको बता रहा हूँ, आप बताइए कि अगर इसमें कोई गलती है, कोई कमी बेशी है तो उसकी इसलाह कीजिए। इसलाह हम में से कितने अफराद हैं कि जो छुट्टी वाले दिन मौलाना के पास आते हैं, मौलाना मेरे अकायद की इसलाह कीजिए, मैं मोमिन हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं मुशरिक हूँ, मैं मुवाहिद हूँ, मैं खुदा परस्त हूँ, मैं वाकई अहले बैत का मानने वाला हूँ, क्या वाकई मैं अली की विलायत के राह पर हूँ। कितने अफराद हैं? सबसे पहली चीज़ जो नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है और तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम सामईन के लिए वही कि नज़रिए की इस्लाह करें। अगर नज़रिया गैर मुस्तहकम है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, आपका अमल भी ज़ईफ़ होगा, कमज़ोर होगा, लुगड़ा लंगड़ा होगा, ज़्यादा देर आप कायम नहीं रह सकते। आज अम्मा बब्बे कह दिया नमाज पढ़ ली, लेकिन अगले दिन आप बचा के उनसे निकल जाएंगे। अकीदा जो है, अभी मिसाल के तौर पर आने से पहले एक मीटिंग थी जिसमें एक वालदेन आए हुए थे और वो अपने बच्चे के मसाइल बयान कर रहे थे। चूँकि वालदेन तवज्जो नहीं देते, अपने मसाइल में उलझे रहते हैं, बच्चों को पूरा मौका मिलता है कि वो फरार कर जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता वालदेन घर में झगड़ रहे हों, लड़ रहे हों, कशीदा सूरत हाल हो, ये बकौल हमारे एक दोस्त के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई हो जी, और अगर आजादाना इस्तेमाल हो बर्तन और गुफ्तगू का और ज़बान का, तो बच्चा जो घर में देख रहा है ये फिजा, ये गुफ्तगू, ये अंदाज, ये कशीदगी, ये दिलों का और मुंह और चेहरों का मुंह फेर लेना, शौहर आया बीवी ने मुंह फेर लिया, बीवी आया शौहर ने मुंह फेर लिया, ये कशीदा सूरत हाल बच्चा देख रहा है। अब ऐसे बच्चे में एक इन्हराब पैदा होगा, वो प्रॉब्लम अपनी मुश्किल अपनी परेशानी कहाँ जाके बताए? माँ को डांट देगी, बाप को वो झड़क देगा, कहाँ जाएगा? गली कूचों में निकल जाएगा दोस्त यारों के साथ, उस मुश्किल को हल करने के लिए झूठी चीजों का सहारा लेगा और फिर गुमराही की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो घर के माहौल को ऐसा बनाना होगा, मस्जिद के माहौल को इतना जाजिब बनाए, जाजिब किसे कहते हैं, जज्ब करने वाला, जैसे स्पंज जो होता है उसमें पानी को जज्ब करने की सलाहियत होती है। पानी कैसा क्यों ना हो, माया कैसा ही क्यों ना हो, जैसे ही स्पंज को पानी पर रखा जाएगा पानी जज्ब, माया जज्ब करना शुरू कर देगा। क्या आलिमे दीन हमारे उलमा ऐसे हैं जो जज्ब कर सके नौजवानों को? हमारी मस्जिदें ऐसी हैं जो जज्ब कर सके कि दिल चाहे कि आज मस्जिद में जाएं, आज मौलाना से बात करें, आज मसलन मजलिस जाके सुने, आज कुरान खोल के पढ़ें, आज वालिदैन की इज्जत करके देखें, आज सलाम करके देखें। तो जो है जज्ब करने वाले बने, पत्थर की ना बने कि पत्थर पर जितना पानी डाले जाए पत्थर को रिजेक्ट कर देता है, उसमें से एक जर्रा भी पत्थर में नहीं जाता। तो मस्जिदें, उलमा, माहौल, घर, ये तमाम चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर हम सब यानी खुशी महसूस कर सके आने के बाद, हाँ आज मस्जिद में। इसलिए मोमिन के बारे में क्या है, अल मोमिन फिल मस्जिद का सबक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे पानी मछली में डाल दी जाए, खुशकी में मछली में पानी में डाल दें कितनी खुश होती है, मोमिन मस्जिद में आके ऐसा हो जाता है। और मुनाफिक को अगर पकड़ के ले आओ, अल मुनाफिक अल मस्जिद का तैरु फिल कफस, वो ऐसा होता है जैसे किसी परिंदे को पकड़ कर पंजरे में बंद कर दिया जाए। अभी मजलिस भी बहुत से लोगों के लिए पिंजरा भी साबित हो रही होगी और बहुत से लोगों के लिए पानी भी साबित हो रही होगी। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अकीदे की इस्लाह, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, मस्जिद का माहौल ऐसा होना चाहिए, आलिम इस तरीके से खिताब करे कि नौजवान जज्ब हो सके। अजीजा ने कहा पहला ये तरीका है, जितना अकीदा अच्छा होगा, जितना नजरिया अच्छा होगा। अच्छा, एक इसमें एक और चीज है कि भाई मेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा क्या होता है, अकीदा एक ही होता है, अल्लाह किसी का अलग अलग नहीं, अल्लाह एक ही है, किसी का अल्लाह डेढ़ नहीं हो सकता, ना तो बिल्ला किसी का पौने दो नहीं हो सकता, किसी का दो नहीं हो सकता, किसी का सवा दो नहीं हो सकता, किसी का ढाई नहीं हो, अल्लाह एक ही है। आप कह नहीं मेरा अल्लाह डेढ़ नाउजुबिल्ला, अकीदा एक ही है, अल्लाह ने एक कुरान भेजा नहीं, मेरा डेढ़ कुरान नाज़िल, मेरा अकीदा डेढ़ कुरान नाज़िल हुई, मेरा अकीदा क्या होता है, मेरा अकीदा यह है कि जरा नारा लगाने से विलायत मिल जाती है मौला अली की, मैं जन्नत पे चला जाऊंगा सिर्फ मातम करके, ये मेरा अकीदा क्या होता है, ये मेरा अकीदा ऐसे ही जैसे अल्लाह के लिए एक अल्लाह एक है, एक अल्लाह दो है, एक है ढाई, एक है डेढ़ है, एक है एक का रसूल एक है, एक मेरे आखिरी रसूल दो हैं, एक डेढ़ है, एक ढाई है, नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरा अकीदा क्या चीज़ होता है। हमारा अकीदा ये मेरा हमारा मसलक नहीं है, ये कहीं और से आया है। जब हम कहते हैं अव्वलन मोहम्मद व आखिरन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद, यानी जब अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, ये सब के सब नूर मोहम्मदी से दर हकीकत कज़्ब फैज़ कर रहे हैं, तो इनका अकीदा भी एक होता है, इनके मानने वालों का अकीदा भी एक हुआ करता है। मेरा अकीदा है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा मातम करके फला काम करके, नहीं ये मेरा अकीदा नहीं, कहो कि अहले बैत का अकीदा है, अहले बैत से मैच करें, अगर अहले बैत के हुक्म के मुताबिक है आपका अकीदा बहुत अच्छा, नहीं है तो जितनी बड़ी जिंदगी आप पालें ये आपका अकीदा आपको नहीं बचा सकता। क्यों? इसलिए कि अहले बैत की बताई हुई तालीमात और अकीदे के मुताबिक अकीदा नहीं है ऐसा। ये जो छोटी छोटी बातें अभी आपको मुहर्रम में सुनने में, हमारा अकीदा ये है, यूँ ऐसा करना चाहिए, यूँ कर लेना चाहिए, आपका अकीदा क्या होता है जनाब? कहें अहले बैत का अकीदा है, हमने उनसे अकीदा लिया है। ये तो आप कहें आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, आप बहुत बड़े जाकिर हैं कि आप अहले बैत से भी आगे निकले हुए, नहीं। पहली चीज़ अकीदा, दूसरी चीज़ अमल, अमल की बुनियाद रखें। आप ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में सख्ती है, ऑर्डर कर दिया गया है कि जो 8:05 पे आएगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी, गैर हाजिरी, कितनी तवज्जो होती है। अब आप पूरे महीना ना जाएं और भी तवक्को करें कि जनाब आपको जो है वो पूरी तनख्वाह मिल जाए, हाजिरी अलाउंस मिल जाए, मुमकिन नहीं, कोशिश करते नहीं करते दुनिया के लिए। जहां चार रुपए का फायदा हो रहा होता है वहां कोशिश करते हैं दो रुपए और मिल जाए, मसलन जायज मुनाफा है तो कोशिश करते नहीं करते। तो जब दुनिया के लिए और छोटे छोटे कामों के लिए कोशिश करते हैं तो फिर नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, जक़ात के लिए, अखलाक के लिए, किरदार के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी आँखों की, अपनी जबान की, अपने किरदार की, अपनी महाफिल की, अपनी गली कूचों की, अपने मोहल्ले की तरबियत के लिए फिक्र क्यों नहीं करते? क्यों हम एक कमेटी नहीं बनाते कि जिसमें हम ये तय करें कि हमारे बच्चे गली कूचों में चौकों पे नहीं बैठेंगे, आवारा तरीके से गुफ्तगू नहीं करेंगे, आते जाते नामों से मर्दों पे निगाह नहीं करेंगे? क्यों नहीं बनाते कमेटी? आपका मोहल्ला बनाइए, क्या हर्ज है? आलिम दीन उसका सरबरा हो, मोहल्ले के पढ़े लिखे अफराद, जवान भी, शादीशुदा भी, सब जमाओ, कमेटी बनाए। क्यों अपने मोहल्ले की बेहतरी के लिए? यहाँ दीनियात सेंटर है, यहाँ पे एक दीनियात का मरकज था, अब मुझे पता नहीं है या नहीं है, जिसमें हमारे घर वाले आते थे, ख्वातीन गुजरते थे, तो बाद अवकात होता था कि एक खातून, दो खातून, एक तालबा, दो तालबा। ऐसी सूरत हाल क्यों है? हम कब तक इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? तो हमें अपनी हालत खुद तब्दील करनी होगी, अमल करना होगा आसरों पे और किसी की तसल्लियों पर ना बैठें, खुद कोशिश करें मोहल्ले की सूरत हाल बेहतर हो, अखलाकी सूरत हाल बेहतर हो। ये जो बिगाड़, फसाद, बुराइयाँ पैदा होती जा रही हैं, ये जो बुराइयाँ आम होती जा रही हैं, बच्चा तालीम से दूर, कॉलेज से दूर, मदरसे से दूर, स्कूल से आएगा उसके बाद जो है वो पान गुटखा छा लिया, वीडियो गेम फलां, इधर उधर कैरम बोर्ड डब्बू फलां, स्नूकर, इसमें पूरा हो जाएगा, आप भी खुश, बच्चा के चिक चिक नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा। और जब बच्चे में नहरा पैदा होता है तो उसकी जो कुछ जायज़ ख्वाहिशात ख्वाहिशात होती हैं, जायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ ख्वाहिशात, अब वो जब बाप के ज़रिए से, माँ के ज़रिए से घर से पूरी नहीं होती तो वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, आपको घुमा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज के बच्चे ऐसा घुमाते हैं, मैं चूँकि मुशाविर हूँ, मुझे तो इल्म है, ऐसा घुमाते हैं वालदैन को पता ही नहीं चलता। अभी घर पर एक ऐसे ही केस निपटा रहे थे हम कि बच्चे ऐसे घुमाते हैं वालदैन को, वाकई नहीं पता चलता। बस अमल करें, अकीदा और अमल, और ये अमल हमारी दुनिया को, हमारी आखरत को, हमारे दीन को, हमारे अकीदे को, हमारे नज़रिए को, हर चीज़ को इस्तेहकाम अता करेगा। इस वक्त जो आलमी हालात हैं जिसमें तकफीरियत खुल के सामने आ गई, दज्जालियत, ये सूफियानियों का लश्कर खुल के सामने आ गया, दीन का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर कितना आसान हो गया। हम अपने दुश्मन को भूलते जा रहे हैं, हम दुश्मन को फरामोश करते जा रहे हैं। ये अलकायदा हो, तालिबान हो, दाइश हो, लश्कर जंगवी हो, सिपाही साहबा हो, फलाओ फलाओ फलाओ, कोई भी हो, ये सब गुमाश्ते हैं, एजेंट हैं, ये कठपुतलियां हैं। असल कौन है जो पीछे से डोरियां हिला रहा है? एक दो किस्म के कातिल होते हैं, एक कातिल मुबाशिर और एक कातिल आमिर। कातिल मुबाशिर होता है जिसके हाथ में असला होता है, वो मारता है, उसको गिरफ्तार कर लिया, हम कहते हैं फांसी दे दो, फांसी दे दी। लेकिन कातिल आमिर कौन है? जिसने अमर किया है, जिसने पीछे से माइंड को गुस्ले देनी दे दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, जिसने पैसा दिया, वो कौन है? वो बड़ा दुश्मन, वो अमेरिका है, वो इसराइल है, वो बरतानिया है, हम उसको भूल गए। आज हमें लश्कर जंगवी में, सिपाही साहबा में, तालिबान में ऐसा लगा है कि हम असल दुश्मन को भूल गए। असल दुश्मन को फरामोश ना करो, ये भी काबिल मजम्मत, वो भी काबिल मजम्मत। दाइश को बनाने वाले कौन? यही अमेरिका, यही इसराइल। तालिबान को बनाने वाले कौन? यही अमेरिका था, जहाज अफगानिस्तान के नाम पर जियाउल हक ने। दर हकीकत इस वबा और बला और नहुसत और गंदगी को पाकिस्तान में डाला, ये आज हमारी जान के दर पे, ये आज हमारी जान को आए हुए हैं। तो सोचना पड़ेगा कि हम अपने दुश्मन को फरामोश ना करें। कौन फंडिंग कर रहा है? सऊदी अरब, टर्की, قطر، بحرین کی حکومت، آل خلیفہ ہوں، آل سعود ہوں، یہ وہ تمام افراد ہیں جو کھل کے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ متوجہ رہنا چاہیے کہ قاتل عامر اور قاتل مباشر، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے وہ بھی قابل مذمت، اور جو پیچھے سے فنڈنگ کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، وسائل و امکانات فراہم کر رہا ہے، وہ بھی قابل مذمت۔ دونوں کا سدے باؤ ہونا چاہیے، دونوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، تب جا کر۔ اب پاکستان کی سیاست دیکھ لیں، یہ ایم کیم کس نے دی؟ ضیاء الحق کا تحفہ ہے۔ ڈرگ کس نے دیا؟ ضیاء الحق نے دیا۔ کلاشن کوف کا کلچر کون لایا؟ جہاد افغانستان کون لایا؟ اسٹیبلشمنٹ۔ ہماری فوج کے یہ دھلے ہوئے افراد، کیا کیا انہوں نے؟ جب کام ختم ہو جاتا تو مکھی کو دودھ سے نکال کے جس طرح پھینک دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، مہرے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کھلے عام پاکستان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، راہ کو دعوت تعاون دیا جا رہا ہے۔ تو کل تک جو لوگ ان کے ساتھ تھے، آج وہ صاف ستھرے بن کے کھڑے ہو گئے، کس بنا پر؟ تو ان کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ کل تک جو محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، باہر جا کر انہوں نے اپنا روپ تبدیل کر لیا، دشمن پاکستان بن گئے، دشمن افواج پاکستان بن گئے، بھارت اور راہ کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان اجاڑنے کی، پاکستان تقسیم کرنے کی۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو اس وقت موجودہ افراد ہیں یہ وہ کام نہیں کریں گے جو ان کا باپ کر چکا ہے، ان کا قائد و بانی کر چکا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، یہ دوغلی پالیسی ارباب اقتدار کی صرف کیوں؟ کہ اگر یہ پاکستان کے دشمن ہے تو وہ بلوچ جو دشمن کی ایما پر بلوچستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے جو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ پنجاب کو تقسیم کرنے والے اسرائیلستان کے افراد ہوں، بلوچ ہوں، یا کسی بھی زبان مسلک و نسل و نژاد سے وابستہ افراد ہوں، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر فلا فلا پہ چھاپے فلا فلا کے دفاتر سیل، تو پھر لشکر جھنگوی، قاعدہ، طالبان، ملا عمر، ملا عبدالعزیز، لال مسجد، ان کے لیے کیا آپ کی پالیسی ہے؟ ان کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں آپ کی ناک کے نیچے کھلے عام بیانات دیں، پاکستان کے شہید فوجیوں کو ہلاکت سے دوچار کریں، آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر ان کو آپ نے لگام دی تو اسلام آباد بھی لگام دیجئے، اگر آپ نے ان کو قلع قمع کیا ہے تو ان کا بھی قلع قمع کیجئے، تب آپ محب وطن کہلائیں گے جنرل راحیل صاحب۔ ویلا صرف ایک جو ہے چند بیانات کی روشنی میں کسی کو غدار کہہ دینا، تو ایسے غدار پاکستان میں بہت ہیں، چراغ لے کے نکلیں گے تو ہزاروں مل جائیں گے، اور آپ کو نہیں پتا تو ہم بتا دیتے۔ تو سمجھنا ہوگا فوج کو بھی کہ محب وطن اور غدار وطن میں تفریق کرنی ہوگی۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کل تک تو یونی کی حمایت کر رہے تھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، جی سبحان اللہ و جزاک اللہ کے نعرے لگاتے تھے، تو آج آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آ گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ بھی پاکستان کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے؟ اور اگر ان کے خلاف آپریشن ہے تو پھر دوسروں کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ ان مولوی ملاؤں کے خلاف کیوں نہیں کھلے عام داعش کو دعوت دے رہے ہیں، جس کے لیے پوری دنیا مخالف ہوئی، جو گلے کاٹتے پھر رہے ہیں، ان کو دعوت عمل دی جا رہی ہے، دعوت حکومت دی جا رہی ہے، ان کی خلافت کے کلمے، ترانے، گانے، نغمے پڑھے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ یہ پاکستانی قوم کا سوال ہے ارباب اقتدار سے، فوج سے، کہ جناب اگر انصاف کرنا ہے تو پورا انصاف کیجئے۔ تو یہ عالمی حالات ہیں، اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، اتحاد سے، اتفاق سے۔ ایک مومن وہی ہوتا ہے جس کی سیاست بھی پاک ہوتی ہے، جس کی عبادت بھی خالص ہوتی ہے، جس کے معاملات اور لین دین بھی اصول شرعی کے مطابق ہوتے ہیں، جس کا کردار بھی صاف ستھرا دھلا اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، اس کا گھر بھی تعلیمات نبوی کا زندہ مثال، اس کا اپنا کردار بھی محمد آل محمد کی تعلیمات کا مولتا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ ایک مومن من عمل صالحا، کوئی بھی عمل کرے، عمل تمہاری سیاست پاک ہو، تمہاری عبادت صحیح ہو، تمہارے معاملات صحیح ہو، تمہارا انداز حکومت صحیح ہو۔ ممکن ہے آپ کا انداز حکومت بہت اچھا ہو، لیکن آپ کے معاملات، آپ کی ڈیلنگ یا ارباب اقتدار کو، یہ فوج کو اپنا قبیلہ درست کرنا ہوگا۔ قوم کی نگاہیں ہیں فوج کی طرف، دیکھتی ہے، مشکل کشا سمجھتی ہے، قوم کو نجات دی ہے بڑے بڑے منجداروں سے اس فوج نے، لہذا قوم دیکھ رہی ہے کہ ہماری فوج کیا سلوک کرتی ہے بقیہ غداروں سے، دین فروشوں سے، ضمیر فروشوں سے کیا سلوک کرتی ہے۔ وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو بلوچستان میں، جو پنجاب میں، آخر کیا وجہ ہے کہ پوری انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب گڑھ بن چکا ہے، لیکن نواز شریف آپریشن کی جی اجازت نہیں دے رہے، وہی کے انتظار میں ہے کہ وہی نازل ہوگی۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ سیاست پاک ہو، عمل صالح ہو، صالح یعنی اللہ کے حکم۔ اگر کوئی اہل سنت بھی ہے تو اہل سنت کے لیے ان کے پاس روش موجود ہے، قاعدے موجود ہیں، لائن موجود ہے، قوانین موجود ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت کی سیرت حجت ہے، لہذا عمل صالح ہونا چاہیے، تب جا کر انسان جو ہے، یہ مختصر مدت جو ہمیں عطا کی گئی ہے، جو نہیں معلوم کب ختم ہو جائے گی اور زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ایک مومن ہے، علیہ السلام کی مجلس ہے، یہ مومن ابھی ہمارے درمیان تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، وہ اولاد جو اپنے والدین کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظام کرتے ہیں، جو اپنے والد مرحوم والدین کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی کوئی اور چیز اگر ان کی گردن پر رہ گئی تھی تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا بہت ہی آسان زبان میں مسئلہ شرعی سمجھا کے گزر جاؤں اور مسئلہ کی طرف آ جاؤں۔ دو ایسی چیزیں جن کی قضا ممکن نہیں ہے، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہاں پہ دو بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک پردہ، ایک داڑھی۔ مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی، اب اس کا بیٹا اس کی نماز جتنی بھی قضا کی پڑھ دے گا، روزہ رکھ دے گا، حج کرا دے گا، جو واجبات ادا کر دے گا، لیکن پردہ اور داڑھی کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بغیر داڑھی کے مر جائے، وصیت مل جائے، بیٹا ایک انچ داڑھی اپنی رکھنا، ایک انچ میرے نام کے رکھنا، دو انچ کی داڑھی رکھنا، ممکن نہیں ہے۔ بیٹی میں نے ساری زندگی پردہ نہیں کیا، تم میرے نام کا پردہ ہے، میرے کام کا پردہ کھڑ جانا، ایک چادر اپنے نام کی، ایک چادر میرے نام کی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے، خود کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت، محمد آل محمد کی شفاعت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی پوری کوشش، درود محمد آل محمد۔ مولا کائنات کا گھر در حقیقت ہماری مشعل راہ ہے، کہ جس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، سیاست بھی، سب کچھ علی اور فاطمہ کے گھر میں۔ تربیت دیکھنا ہے، تربیت موجود ہے۔ شہادت لینی ہے، اس گھر سے لو۔ صبر لینا ہے، اس گھر سے لو۔ شجاعت لینی ہے، اس گھر سے لو۔ فساد و بلاغت کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، علی و فاطمہ کے گھر تک آنا ہوگا، دنیا اور آخرت کی تمام خیر و خوبی اس گھر میں مل جائے گی۔ فاطمہ زہرا 75 یا 95 دن زندہ رہی ہیں، اور ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے۔ معصبۃ الراح سے نحلۃ الجسم باقیۃ العی، مسلسل گریہ، سر میں شدید درد، مسلسل آپ کے سر مبارک کا پٹی بندی رہتی تھی۔ باقیت نحلت الجسم، جسم فاطمہ زہرا کا گلا جا رہا تھا، کمر خمیدہ، ہاتھ میں عصا، اللہ اکبر۔ دو غم ہیں فاطمہ زہرا کے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، توجہ رکھیے گا، جس کی وجہ سے فاطمہ زہرا کا جسم گھلا جا رہا تھا۔ 18-19 سال کی یہ دختر رسول ایام جوانی میں عصا لے کے چل رہی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کیسے ایک ظلم محسن کی شہادت اور جلتا ہوا دروازہ پھینک دینا، اور اس سے بڑا ظلم علی کو حق امامت و خلافت سے محروم کر دینا، علی کے گلے میں رسی کو باندھ کر گلی کوچوں میں پھیرانا، علی کو حق امامت سے دور کر دینا، یہ فاطمہ زہرا کا درد ہے۔ یہی وجہ ہے ایک دفعہ جناب زہرا گھر میں تشریف رکھتی ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں، سر جھکائے ہوئے مولا علی آئے، جناب زہرا نے کہا ابو الحسن میں سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ مولا نے سر کو تھوڑا سا اٹھایا، جناب زہرا کو دیکھا، کہا کہ شہزادی کاش ایسا ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، وقت یہ آ گیا ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیسے دن گزارے ہیں 75 یا 95 دن بی بی نے۔ فرماتی ہیں، تصور کر سکتے، فرماتی ہیں صبت علیہ مسائم لو انہا، بابا آپ کے بعد آپ کی جان فاطمہ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، بس مختصر کر رہا ہوں، آخری وقت آ پہنچا، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے گھر کو صاف کیا، بچوں کے لیے غذا کا انتظام کیا، بچوں کے لباس تیار کیے، اس کے بعد اسما سے کہا اسما دیکھو میں حجرہ بند کر رہی ہوں، جب تک رونے کی جب تک میرے ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میں اپنے رب اور اپنے بابا سے ملاقات کے لیے چلی گئی۔ اللہ اکبر، بیوی نے دروازہ بند کر دیا، اسما حجرے کے باہر ٹہل رہی ہیں، ذکر خدا کی آواز آ رہی ہے، تسبیح و تحلیل فاطمہ کی آواز آ رہی ہے، اسما کو امید ہے ہم بیوی بھی زندہ ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آنی بند ہو گئی، اسما نے اپنے دل کو سنبھال لیا، اسی اثنا میں دق الباب ہوا۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں دق الباب ہوا، ایک دفعہ اسما نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا بچے کھڑے ہوئے ہیں، بچوں نے حیرت سے اسما کو دیکھا اور اسما نے بچوں کو دیکھا۔ اب تک یہ ہوتا تھا جب بھی بچے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے ماں دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھول کر بچوں کا استقبال کرتی تھی، لیکن آج قدرت حسنین کو ایک قیامت کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے۔ جب جیسے ہی دروازہ کھلا ماں کو نہ پایا، بچوں نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دفعہ اسما نے کہا بچوں آؤ بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھا دیا، تھوڑی دیر نہ گزری خاموشی کو توڑا، کہا بچوں آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں، ایک دفعہ حسن نے کہا اسما آپ کو معلوم ہے کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو، ہم اپنی ماں کے بغیر دسترخوان میں بیٹھے ہوں، اور اس سے بڑھ کر حسین کہتے ہیں اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے کھانا کھایا ہو۔ بس عزیز گرامی، کہا کہ ماں کہاں ہے، ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب بہت اصرار بڑھا تو کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ بچے ایک دفعہ دوڑے، مسجد نبوی اور علی کے گھر میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، توجہ رکھے گا، سد الابواب الا بابا، تمام حجر ازواج کے ان کے دروازے بند کر دیے تھے، صرف علی و فاطمہ کے حجرے کا دروازہ کھلا تھا، توجہ رکھے گا۔ مولا کائنات کی خدمت پہنچے، بابا ارے باپ نانا کیا روٹے تھے، ماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ شیخ عباس عمومی لکھتے ہیں کہ علی بے غشی تاریخ ہوئی، اس کے بعد جب افاقہ ہوا کہا کہ فاطمہ رسول اللہ کے باپ جتنے بھی مسائل تھے میں آپ سے درد دل کیا کرتا تھا، ارے آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، غسل و کفن کا انتظام ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں، ایک دفعہ جنازہ تیار तैयार हो गया। अब बच्चों से कहा, बच्चों आओ, अपनी माँ को अलविदा कह दो, रोज़ क़यामत मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। हाँ, खानवादे मरहूम के लिए बड़े सख्त लम्हात हैं, अभी 40 दिन भी नहीं गुजरे, अरे माँ का सोया माया का 40वां हो रहा है, लेकिन माँ अभी आंखों के सामने जिंदा है। लेकिन वो जो हसन और हुसैन की माँ हो, जो खुदा के खास करीज हो, अलविदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन इमाम अली ने देखा, ना हसन आगे बढ़ रहे हैं, ना हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, ना उम्मे कुलसुम आ रही हैं, ना ज़ैनब आ रही हैं। एक दफ़ा हसन ने कहा, बाबा जब तक माँ नहीं बुलाएगी हम भी नहीं माँ को अलविदा कहेंगे। बस ये कहना था, बंदे कफन टूटे, फातिमा के हाथ बुलंद हुए, आ मेरे हुसैन आ जा, मेरे सीने से लग जा। हाजरदारो हसन हुसैन दौड़े, माँ के सीने से लग गए। हातिफ़ ग़ैबी की आवाज आई, अली ये मुर्तदा बच्चे को हटा दो, कयामत हो जाएगी। मैं को अली जाते जाते अरे माँ से अलविदा कहरा दिया, लेकिन जरा करबला में आ जाओ, यहाँ माँ का जनाजा है, बच्चा अलविदा कहने आया है, लेकिन करबला में मंदिर तब्दील हो गया, वहाँ बाप का जनाजा है, बच्ची अलविदा कहने आई है। अरे यहाँ अली मुर्तदा ने हुसैन को बड़े प्यार मोहब्बत से माँ से जुदा किया, लेकिन सकीना तेरी गुर्बत को मेरा सलाम हो, सकीना तेरी मजलूमियत को मेरा सलाम हो। अब जब सकीना बाबा के जनाजे में आई है, अब सकीना को अलग किया जा रहा है, तो तमाचे मार कर, तादियाने मार कर सकीना को।